امام سید سجاد علیہ السلام کے دور کے حالات اور ان کی جہاد کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بھی پہلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عصر عاشور سے لے کر رائے کوفہ اور شام کے درمیان پیش آنے والے واقعات اور امام کی مدینہ واپسی تک کے حالات مختصراً بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں جو خاص خاص واقعات پیش آئے ان کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی پہلا حصہ چل رہا ہے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شام کی دمشق کی جامع مسجد میں یزید امام کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ امام منبر پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے سے ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ یزید کو یہ محسوس ہوا کہ انقلاب نہ برپا ہو جائے. اس نے مؤذن سے کہا کہ اذان دے تاکہ امام کا خطاب رک جائے، اور مؤذن نے اذان دی، امام نے خطاب روک دیا. خلاصہ یہ کہ امام کے خطاب سے لوگوں پر بہت اثر ہوا، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ حقیقت حال سے واقف ہوئے اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مورخین نے یہ لکھا کہ اہل حرم کو جس زندان میں رکھا گیا وہاں انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا تھا. دن کی دھوپ اور رات کی اوس سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا. ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر جب اس کی وجہ پوچھی تو امام نے یہ فرمایا کہ ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں ہمیں دھوپ اور ٹھنڈ سے کوئی تحفظ حاصل نہیں. زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خود یزید کو اپنی اس سیاسی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سیاسی غلطی اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. لہٰذا اس نے یہ کیا کہ وہ مسلسل ابن زیاد کو برا کہنے لگا، اور کہتا تھا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ابن زیاد نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے. یزید جھوٹ بولتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے جان چھوڑانا چاہتا تھا تاکہ اس کی حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے. اس کی تفصیلات کتب میں موجود ہیں. بہرحال اس نے اہل حرم کی حالت میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ اگر قیدیوں کو اسی حالت میں رکھا گیا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں کربلا میں تمہارا عمل دخل نہیں تھا، ابن زیاد کا عمل دخل تھا، مگر یہاں تو ابن زیاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تمام اختیارات تمہارے پاس ہیں، پھر تم نے اہل حرم کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک کیوں کر رکھا ہے؟ چنانچہ یزید نے یہ حکم دیا کہ اہل حرم کو یزید کے محل کے قریب مکان میں منتقل کر دیا جائے، اور امام سجاد علیہ السلام کو اتنی آزادی دے دی گئی تھی کہ امام شام کے کوچہ و بازار میں آ جا سکتے تھے. اسی شام میں جہاں اسیر کر کے اہل حرم کو لایا گیا تھا وہیں پر انہوں نے عزاداری سید الشہداء برپا کی. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے حالات کا رخ موڑ دیا تھا. دمشق کا ماحول بدل گیا تھا. تاریخ کربلا کو اسیران کربلا نے ہی زندہ کیا ہے، یعنی وہ عظمت کربلا کے پاسبان بن گئے. ساعتہ الدارین میں نقل کیا گیا ہے کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو حالات کی سنگینی کے پیش نظر یزید نے اہل حرم کی رہائی کا حکم دے دیا. 28 رجب کو جو قافلہ مدینہ سے چلا تھا منازل طے کرتا ہوا واپس مدینہ رسول کے قریب جب پہنچا ہے تو امام ٹھہر گئے، مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ کے باہر ٹھہر گئے ہیں. خیمہ نصب ہونے کے بعد خواتین کو اس میں بٹھایا گیا. بشیر کو مدینہ میں خبر پہنچانے بھیجا گیا. بشیر نے مدینہ میں داخل ہو کر کہا کہ اے مدینہ والوں، علی ابن حسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے قریب تشریف لا چکے ہیں. میں تمہیں ان کی آمد کی اطلاع اور شہادت حسین کی خبر دینے آیا ہوں. اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مدینہ میں ویسے تو آ چکی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جب امام تشریف لائیں تب لوگوں کو پتہ چلا. وہ خبر پہلے سے مدینہ میں پہنچ چکی تھی کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ اعلان جب بشیر نے کر دیا تو مدینہ کے لوگ گریہ بکا کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس طرف جانے لگے جہاں امام سجاد علیہ السلام تشریف فرما تھے. لوگوں کا ہجوم اس طرف روانہ ہو گیا اور امام خیمے سے باہر تشریف لائے. حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، دستے مبارک میں رومال تھا، آنسو پونچھتے جاتے تھے مگر آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ تھے. لوگوں کی نگاہ جب سوگوار امام پر پڑی تو دھاڑے مار کر رونے لگے، ہر طرف سے تعزیت پیش کی جانے لگی۔ اس وقت شدید گریہ بکا ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جا، اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اہل بیت کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نگاہ روضہ رسول پہ پڑی تو فریاد کرنے لگے، وا جدہ وا محمدہ، آپ کے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا اور اہل بیت کو قید کیا گیا۔ پھر ایک بار اہل مدینہ کی گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام کے خطبوں نے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی لہر دوڑا دی۔ مسلمانوں نے اس شدید صدمے کی تلخی کو محسوس کیا جس نے اسلامی معاشرے کو ہلا ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوا، ضمیر نے ملامت کی، سوچا کہ سید الشہداء نے جب ہم سے مدد طلب کی، ہم نے ان کی مدد نہیں کی، ان کی پکار کو سنا لبیک نہ کہا۔ لوگوں میں احساس خطا پیدا ہوا، اور اس کے بعد اسلامی معاشرے میں وقتاً فوقتاً تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ سیرت ائمہ اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ امام کے سامنے جب بھی کھانا رکھا جاتا، امام گریہ فرماتے۔ ایک مرتبہ امام کے غلام نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اے فرزند رسول، مجھ کو خوف ہے کہ شدید گریے میں آپ جان سے نہ گزر جائیں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنے رنج و غم کا حال اپنے اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ چیز معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ میں جب بھی بنی فاطمہ کے قتل کو یاد کرتا ہوں، روتے روتے میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ امام کے کسی خدمتگار نے عرض کی، مولا کب تک روتے رہیں گے؟ امام نے فرمایا، یہ تو کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا، قرآن میں ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 18 یوسف شہید ہوتے دیکھے ہیں، جو یکے بعد دیگرے زمین کربلا پہ گر رہے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام اپنے والد بزرگوار کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہے، آپ نے جہاد بھی سیف نہ کر کے تحریک کربلا کے متعلق اکثر معاملات کو فراموش کر دیا، حالانکہ یہ بات ہرگز درست نہیں۔ امام نے تحریک کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہر موقع سے استفادہ فرمایا۔ آپ لگاتار رونے کے ساتھ ساتھ کوئی مناسب موقع کبھی نہیں چھوڑتے تھے جس میں کربلا میں اپنے بابا اور اپنے گھرانے پر گزرنے والے حالات کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ آپ مدینہ میں قصابوں کے بازار سے گزرتے تو رک کر ان سے دریافت کرتے کہ کیا انہوں نے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلا لیا ہے۔ جب وہ کہتے کہ ہم کسی جانور کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے، تب امام رو کر فرماتے، ہائے ابا عبداللہ، عالم مسافرت میں پیاسے قتل کر دیے گئے۔ امام کے گریے سے لوگ بھی رونے لگتے، یہاں تک کہ گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی اور لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے۔ امام کو راستے میں کوئی مسافر مل جاتا، آپ اس کو اپنے گھر بلا لیتے، کھانے پہ بلا لیتے، اور رو کر فرماتے، ہائے ابا عبداللہ، میدان کربلا میں عالم مسافرت میں بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے۔ مدینہ کے لوگوں میں رنج و غم کی ایسی فضا طاری ہو گئی تھی کہ جس سے کسی وقت بھی کوئی نئی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، امام سجاد علیہ السلام نے ہی کربلا کو کربلا بنایا ہے۔ یہ جو امام مسلسل گریہ کرتے رہے، یہ کس چیز کی یاد دہانی تھی؟ امام چاہتے تھے کہ وہ سانحہ کربلا کی یاد کو باقی رکھیں، اور لوگ اس بات کو ہرگز نہ بھولیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے جان دی تھی اور ان کے ساتھ کون کون شہید ہوا۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر امام گریہ فرماتے رہے، اور کبھی کبھی آپ کا گریہ شدت اختیار کر جاتا تھا۔ امام کا اپنے پیاروں کی یاد میں گریہ کرنا بھی جہاد تھا۔ آپ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، کیوں اتنی تکالیف پریشانیاں برداشت کیں، آپ پر کیوں ظلم کیا گیا اور کس نے کیا۔ یہ سب کچھ امام سجاد علیہ السلام نے ہی بتایا ہے۔ اور شہید مطہری یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امام سجاد علیہ السلام کی مصیبت کا باب سب آئمہ کے مصائب سے الگ اور انوکھا ہے۔ خدا جانے کتنا مشکل وقت ہوگا جب یزید ملعون تخت پر نشے میں مدہوش ہو کر امام مظلوم کے سر اقدس کی توہین کر کے اپنے مظالم کو فتح و کامیابی سے تعبیر کر رہا تھا۔ پھر کتنا کٹھن مرحلہ تھا جب وہ بیویوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا تھا کہ یہ بیوی کون ہے اور وہ بیوی کون ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام ہی کا دل تھا جو نہ سہنے والے غم کو بھی سہتا رہا، یہ وہ غم تھے کہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور امام نے ہی یزیدیت کا جنازہ نکالا، امام کا گریہ اس بات کا سبب بنا کہ لوگ کربلا سے آگاہ ہوئے اور ان کے ذہنوں میں ظالموں کے لیے نفرت دشمنی پیدا ہوئی، عزاداری کے ذریعے لوگ بیدار ہوئے، ان کے ذہن بیدار ہوئے، اس کے علاوہ امام نے اقوال کے ذریعے لوگوں کو ظلم اور ظالموں کے خلاف قیام پر آمادہ کیا، لوگوں کو سمجھ آیا کہ واقعی کربلا نے اسلام کو بڑی گہرائی تک متاثر کیا ہے، اور جلدی عوام ظالم حکام کے مقابلے پر تیار ہوئے، انہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا، اقدام کیا، اور مدینہ میں واقع حرہ پیش آیا، اور کوفے سے توابین کا لشکر نکلا، امام سید الشہداء کے مصائب پہ گریا اور یاد سید الشہداء یعنی عزاداری کے ذریعے لوگ جہالت سے نکل کر تعلیمات دین کی روشنی میں آ جائیں، مقصد شہادت انہیں سمجھ آ جائے، زیارت اربعین میں امام علیہ السلام کے لیے خدا سے یوں کہا گیا کہ انہوں نے تیری خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالیں، عزاداری سید الشہداء کا اثر بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالے، معصومین علیہم السلام کا خدا پہ بھروسہ، تقوی، حلم، علم، صبر، اعلیٰ اخلاق، نہایت عمدہ حکمت عملی کے ساتھ امور کو انجام دینا، اس کے عمدہ نتائج سامنے آتے رہے، ہمارے آئمہ نے قید ہو کر بھی، زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی با اختیار اور با اقتدار دشمن کو بے بس کیے رکھا، دین اسلام کو زندہ رکھا، دشمن اہل بیت کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے، مگر لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت نہیں ختم کر سکے، اور نہ ہی اہل بیت کی فکر ان کی تعلیمات کو معاشرے میں پھیلنے سے روک سکے۔ واقعہ حرہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 62 ہجری میں یزید نے شامی سرداروں میں سے ایک ناتجربہ کار جوان کو مدینہ میں مقرر کیا، جس نے اہل مدینہ کے دل، ان کے خیالات یزید کی طرف سے صاف کرنے کے لیے چند افراد کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ شام جا کر یزید سے ملاقات کریں، کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور شام چلے گئے یزید سے ملاقات کرنے کے لیے، یزید نے ان کو بہت زیادہ انعامات 50,000 سے لے کر 1,00,000 سے نوازا، لیکن یہ لوگ جو کہ خود صحابی رسول تھے یا اولاد صحابہ میں سے تھے، یزیدی دربار کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور زیادہ غصے ہو گئے، یزید کے جرائم میں اہم ترین امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، اور دیگر دوسرے جرائم کی وجہ سے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دیا اور اس کے دشمن بن گئے، اس کے گورنر کو شہر سے باہر نکال دیا، جب یزید کو اطلاع ملی اس نے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، یہ لشکر مقام حرہ پہ پہنچا تو اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حنزلہ جو کہ غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور صحابی رسول حنزلہ کے فرزند تھے، عبداللہ ابن حنزلہ، ان کی قیادت میں اہل مدینہ لشکر یزید سے لڑے اور بہت سخت جنگ ہوئی، لیکن لشکر شام یزید کے لشکر کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور روایت ہے کہ ایک روایت کے مطابق تاراجی مدینہ میں، یعنی مدینہ میں جو یہ قتل و غارت کری ہوئی، اس میں انصار و مہاجرین میں سے مرنے والوں کی تعداد 1700 تک پہنچ گئی، جبکہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ ان کے علاوہ دیگر مقتولین کی جو تعداد تھی، قتل ہونے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور جنگ کے دوران اور خاص کر ان 3 دنوں میں جبکہ مسلم ابن عقبہ نے مدینہ کو قتل عام لوٹ مار کے لیے مباح قرار دیا تھا، کوئی مرد یا عورت اہل شام کے ستم سے محفوظ نہیں رہا سوائے اس کے کہ جو بھاگ گیا ہو یا جس نے امام کے گھر میں پناہ لی ہو، اور جو لوگ زندہ باقی بچ گئے ان سے اس شرط پر بیعت لی گئی کہ وہ سب یزید کے غلام ہیں، ان کی جان مال خاندان کے متعلق ہر فیصلے کا اختیار یزید کو ہے، جس نے اس ذلت آمیز بیعت سے انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا، امام نے یہ ذلت آمیز بیعت نہیں کی، اور جب مسلم ابن عقبہ کا لشکر مدینہ پہنچا ہے تو اس میں شک نہیں کہ سب سے پہلی شخصیت جو اس کے ظلم کا نشانہ بنے وہ خود امام سجاد علیہ السلام ہی تھے، لیکن خدا کی مدد، امام نے اپنی تدبیر و فراست سے کام لیتے ہوئے ایسی حکیمانہ روش اختیار کی کہ یہ بلا آپ سے دور ہو گئی اور امام زندہ رہے، اور اس طرح شیعت کا اصل محور اپنے مقام پر محفوظ رہا۔ اگر امام مخالفانہ رویہ اختیار کرتے تو قتل کر دیے جاتے، اور امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے حق میں یہ ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوتا جس کو زندہ رکھنا امام سجاد علیہ السلام کے لیے سب سے اہم تھا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ امام زندہ رہیں، کیونکہ امام کو مزید بہت عظیم کام انجام دینے تھے گفتگو کے دوسرے حصے میں، جن کو ہم بیان کریں گے۔ اور ہم نے شروع میں ہی یہ بات بتا دی تھی کہ امام کے دور کے حالات کو، ان کی جہاد کو ہم دو حصوں میں بیان کریں گے۔ پہلا حصہ عصر عاشور سے لے کر واقعے راہ کوفہ اور شام کے واقعات اور مدینہ واپسی تک کا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ ابھی ہم پہلے حصے میں ہی ہیں۔ بہرحال واقعہ حرہ بھی لوگوں میں شدید رعب و وحشت کا باعث بن گیا، اور یہ مسلم ابن عقبہ جب مدینہ سے لوٹ مار کر چکا تو یہ ابن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے مکے روانہ ہوا، اور راستے میں ہی یہ واصل جہنم ہو گیا، موت واقع ہو گئی اس کی۔ اس نے اپنی جگہ سالار لشکر حسین ابن نمیر کو بنایا، اور یہ آگے بڑھا، خانہ کعبہ تک پہنچا ہے لشکر لے کر حسین ابن نمیر، اور اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی ہے۔ مکے میں ابن زبیر اور حسین ابن نمیر یعنی لشکر یزید کے درمیان کئی دنوں تک جنگ جاری رہی، اور انہوں نے لشکر یزید نے مکے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایسے میں یزید کے مرنے کی واصل جہنم ہونے کی خبر آ گئی اور مکے کا محاصرہ ختم ہو گیا۔ مکے اور مدینے میں جو یہ شورشیں برپا ہوئیں ان کو تو بزور شمشیر دبا دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے شہروں میں شورشیں شروع ہو گئیں۔ کوفے میں توابین کی تحریک شروع ہوئی جس کا نعرہ تھا یا لسارات الحسین، حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے اٹھو۔ اس لشکر کی خلیفہ کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں توابین شہید ہو گئے۔ توابین وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کی شہادت کے بعد احساس جرم محسوس کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے اپنے نبی کی دختر کے فرزند کو بلایا اور وہ ہمارے یہاں آ کے قتل ہوئے، کیونکہ ہم نے ان سے اپنی جانوں کو چرایا، نہ زبان سے ان کی حمایت کی، نہ ہاتھ پاؤں سے، نہ مال سے۔ اب ہم اللہ کے سامنے نبی سے ملاقات کے وقت ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ باخدا اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ ہم سید الشہداء کے قاتلوں کو قتل کر ڈالیں یا اس کوشش میں خود قتل کر دیے جائیں۔ ممکن ہے اس طرح اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ گئے، روئے، جنگ لڑی، قتل کر دیے گئے، اور ان کو توابین کہا گیا۔ توابین کی کوششوں سے وہاں کی جو ایک مردہ فضا تھی اس میں ایک تازہ لہر تو پیدا ہوئی، لیکن ان کی شہادت نے بھی خوف میں اضافہ کر دیا۔ بہرحال جو نتائج واقعے کربلا سے حاصل ہوئے وہ کسی اور واقعے سے حاصل نہیں ہوئے۔ کربلا میں انتہائی مختصر لشکر ہزاروں کے لشکر سے لڑا، خلوص کے ساتھ اطاعت امام وقت کرتے ہوئے نصرت امام حسین علیہ السلام کی ان لوگوں نے۔ توابین کا لشکر یا واقعہ حرہ میں مقابلہ کرنے والے اگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے دیتے تو کربلا میں جنگ کا نقشہ بدل جاتا اور مدینے والوں کو ذلت آمیز بیعت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ جن لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا جان ان کی پھر بھی باقی نہیں بچی۔ واقعہ عاشورہ کے بعد شیعوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ بنی امیہ کے وحشیوں نے خاندان رسالت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے شیعوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ سید الشہداء کے دوست واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے۔ اس کے بعد توابین کی تحریک میں شہادتیں ہو گئیں۔ اب جو لوگ باقی بچ گئے تھے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید اور مروان جیسے ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں۔ شیعوں اور مومنین کی ایک مختصر تعداد موجود تھی، مگر وہ انتہائی غیر منظم اور منتشر تھے، اور سب خوف زدہ تھے، وحشت زدہ تھے، اور بہت سے لوگ تو امامت کے راستے سے ہی منحرف ہو چکے تھے۔ گھٹن کا ماحول تھا، افرادی قوت کی انتہائی کمی تھی۔ ایسے حالات میں امام کو اسلام حقیقی یعنی حقیقی اسلام اور مکتب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی جس کے نتیجے میں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکیں۔ ایسے حالات میں امام کی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔